ある状態。
どうしても変化して不正の快楽の必要。どうしても変化して不正の快楽の必要。もしくは不正の方がハマらハマれば、なずらなえこぶのほえまだれ不正。なずらなえこぶのほえまだれ不正。へおあつもけしばじゃハマれば。
جو پابندی وقت فرشی ادا پہ آئے مولا آپ کو اس کا جڑ دیں آپ کا ذکر سننا میرا ذکر کرنا حاجرہ کا فرشی ادا بچھانا خلوصنی سے خدا ہم سب کو قبول کرے بی بی کی بارگاہ سے ہمیں اس کا اجر ملے محمد والے محمد ہم سے راضی ہوں ہمارے رب ہم سے راضی ہوں اور جتنے منتظمین تھے جو اس کارخانے میں شریک کے انتظامات کے لیے گھر کے اندر گھر کے باہر روزگار عالم ان سب کی خدمتوں کو قبول کرے اسپانی مجلس کی طرف سے بھی ایک طرف سے شکر گزار ہیں جن کے تعاون سے فرشی ادا بچھی اور ہم بیوی کو پوچھ سکتے ہیں کہ قابل باہوں سے برس لگا سورہ فاتحہ بنا شہیدہ نکل گیا فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تعریفیں ہیں تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اس خدا کا وعدہ یہ ہے قرآن نے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں روز قیامت ظاہر کر دے گا. ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کو بھی اور ذرہ برابر اگر برائی ہے تو اس کو بھی. میں اس شکر کے ساتھ مجلس کی ابتدا کرتی ہوں معبود تیرا شکر ہے تمہیں توفیق دی کہ ہم سب فرش اللہ پہ جمع ہوئے اور شہزادی کونین کو پرسکار دیا. اس عبادت کی توفیق تو نے ادا کی اور معبود تیرے حبیب نے یہ کہا کہ میدان قیامت میں ہم جس زمین پر عمل کرتے ہیں وہ زمین گواہی لگی. بس اس مقام پر میں نے اور آپ نے بیٹھ کے بیوی کو پوچھا لیا یہ زمین اس روز گواہی دے اور ہماری شفاعت کا سبب ہو جائے. اور مولا کائنات رب العزت کی معرفت کرواتے ہوئے دعائیں کو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد ہے جنہوں نے پہچانوایا. رب کو پہچانو، اس کے نبی کو پہچانو اور اس کی آل کو پہچانو، یہی وسیلہ لے جاتے ہیں. مولا کائنات دعائیں کو میں ارشاد فرماتے ہیں رب العزت کی حمد و ثنا. وَبِعَلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ. جب اللہ کو پکارو تو مولانا صفات گنوائیں. آج ہم نو محرم کو نئی صفت کا ذکر کر رہے ہیں اور تشریح کے آخر میں سے. ماں کو تجھے واسطہ تیرے علم کا. وَبِعَلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ. تیرا علم وہ ہے جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے. اس کائنات میں ہر شے کو تیرے علم نے گھیرا ہوا ہے. اور کوئی اس پروردگار عالم کے علم کی حدود کو جان نہیں سکتا، حدوں کو نہیں جان سکتا. کتنا علم؟ کیونکہ جب اللہ کے ولی کے علم کی کوئی حد مقرر نظر نہیں آتی کہ اللہ کا ولی یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں. مولا علی نے دعوی سلونی کیا. ہم علی کے علم کی حدوں کو نہیں پا سکے تو رب العزت کا علم کس منزل پہ ہوگا. اور اسی لیے روایتوں میں کتاب خدا شناسی کے راستے میں روایت ہے، چند غیر مسلم لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس چند غیر مسلم آئے اور کہا ہم چند سوال لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں. اچھا، جب وہ سوال پوچھنے آئے تھے تو غیر مسلم تھے مگر ان کی کتابوں میں یہ جوابات موجود تھے. وہ صرف جاننا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، تو کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. مولانا نے کہا دیکھو، اگر یہ سوالات بغض و دشمنی کی بنیاد پر ہیں، غیر مسلم ہے نا، تو پھر صحیح نہیں ہے. ہاں اگر علم حاصل کرنے کے لیے پوچھنا چاہتے ہو تو میں جواب دوں گا. اچھا، انہوں نے پوچھا کیا؟ آج جو سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ گھوڑا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے. دیکھیے، قرآن کی آیت ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا قرآن میں، مگر کیا تسبیح کرتی ہے کون بتائے گا؟ بالکل اسی طرح قرآن کو بغیر والی سے قرآن کے نہیں سمجھ سکتے. نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. وضو کا حکم ہے، وضو کا طریقہ نہیں ہے. کون بتائے گا؟ والی سے قرآن. اب جو لوگ سوال پوچھنے آئے تھے اس کے جوابات یہ تھے کہ اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کیسے کرتی ہے، پوچھا یہ بتائیے، یا آگے اتنا بتا دیجیے گھوڑا جب بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان الملک القدوس، تاریخ اور خدا کے جو ملک کا مالک ہے اور باقی پاکیزہ ہے. کہا اچھا یہ بتا دیجیے مرغا جب صبح بانگ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں وہ یہ کہ اپنی زبان میں وہ یہ کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلون، اے غافلوں اللہ کا ذکر کرو. علی اتنا بتا دیجیے جو گدھا جب آواز نکالتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں، کہتا ہے اللہم لعن العشارین یا الہی، بار اللہ سود کھانے والوں پر اپنی لعنت نازل کر. اللہم لعن العشارین یا الہی. پھر کہتے ہیں یا علی یہ بتا دیجیے یہ جو تیتر پرندہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں، کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان الرحیم کہ جس کی عرش پہ حکومت ہے وہ عرش پر مسلط ہے. کہ یا علی اتنا بتا دیجیے یہ بدھ بدھ جو پرندہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں، کہتا اللہم لعن بغضی محمد و آل محمد. کہا یہ کہتا ہے کہ بارے رہا تو محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر اپنی لعنت نازل فرما. کیونکہ یہ پرندہ دل میں محبت محمد و آل محمد رکھتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. جب سلیمان نبی کی حکومت کا تذکرہ ہے وہاں یہ بدھ بدھ پرندے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. پھر کہا یا علی یہ بتا دیجیے یہ مینڈک جو ہے یہ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ کہتا ہے سبحان المحمود فل، اس پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ جس کی عبادت فل لجل بہار، کہ سمندروں کی تہ میں بھی جس کی عبادت کی جاتی ہے. جب اتنا کہا تو فوراً کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں، آپ کا نبی سچا نبی ہے اور ہم آپ کے دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ دعوی سلونی کر رہے ہیں اور بے شک مولانا نے حق کیا نا، جو دنیا نہیں جانتی وہ علی بتا رہے ہیں، علی کے پاس علم الہی موجود ہے۔ اور علم وہ چیز ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے معرفت بڑھتی جاتی ہے، ہم اتنا چیزوں کو بہتر پہچاننے لگتے ہیں، ہم اتنا بہتر اللہ کو پہچانیں گے، رسول کو پہچانیں گے، آگے رسول کو پہچانیں گے، جتنا ہمارا علم بڑھتا جائے گا، علم بڑھے گا معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے روایتوں میں ہے، اس لیے کافی کی روایت ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق نے مولا کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے ایک شخص کی عبادتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، مطلب جو فلاں شخص ہے نا وہ بے انتہا نمازیں پڑھتا ہے، پوری پوری رات نمازیں پڑھتا ہے، مطلب جو فلاں شخص ہے وہ ہر دن روزے سے ہوتا ہے، مولا کے سامنے ایک شخص کی عبادتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بجائے اس کے مولا کہتے ہیں ہاں یہ بڑا مومن ہے، مولا نے ایک عجیب سوال کر لیا، مولا کہیں گے یہ بتاؤ اس کا علم کس منزل پر ہے، علمی کیفیت بتاؤ، کیوں کہا میرے مولا نے، یہ عبادتوں کا تذکرہ تھا، عبادت گزار مومن کا تذکرہ تھا، کیوں میرے مولا نے کہا، یہ بتاؤ اس کی علمی سطح کیا ہے، علم کس منزل پر ہے۔ مولا کے اس سوال کے جواب میں مولا ہی کی حدیث سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، چھٹے امام کی حدیث پر بہت غور کریں، اپنے بچوں سے مخاطب ہو، بہت بڑوں کا علم سے زیادہ ہے، بچوں سے مخاطب کو غور سنیے گا، بس سلو سلو بولوں گی، پورے ایمان کو سمو دیا ہے مولا نے ان چار جملوں میں۔ چھٹے امام کی حدیث، مولا کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر علم نہ ہو۔ یہ ایمان کا پہلا زینہ ہے عبادت، اللہ کو پہچان لیے سر جھکا دو اللہ کے سامنے، مگر وہ عبادت کرنے والے ہلاکت میں ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کس طرح چاہتا ہے، میں نے بار بار تشریح میں کہا اللہ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہتا ہے، اللہ عادت کی عبادت نہیں چاہتا، اللہ معرفت کی عبادت چاہتا ہے۔ میرے والا نے کیا کہا، عبادت کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر علم نہ ہو، علم والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر تقویٰ نہ ہو۔ علم تو بہت ہے مگر تقویٰ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے، گناہوں سے نہیں بچ رہے، بہت کچھ سیکھ لیا مگر عمل نہیں کر رہے۔ تو میرے مولا کہتے ہیں ابھی دوسری سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی عبادت کی، عبادت کرنے والے ہلاکت میں اگر علم نہ ہو، تو عبادت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، علم والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر تقویٰ نہ ہو، اگلا درجہ تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر خلوص نہ ہو، گناہوں سے بچ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نیکیاں انجام دے رہے ہیں، مگر کس لیے، دنیا یہ کہہ دے بہت دیندار ہے، بہت نیک ہے، ذرا تعریف ہو جائے، خلوص نہیں رہا نا، کس کے لیے کر رہی زندگی، کس کے لیے پتہ کرنی چاہیے، قربتن الی اللہ۔ تو نا تقویٰ والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر خلوص نہ ہو، خلوص والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر یقین نہ ہو۔ میرے مولا نے جو پورا ایمان بیان کر دیا، ایمان کی پہلی سیڑھی ہے عبادت اور ایمان کی منزل کمال ہے یقین۔ تو عبادت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے، تقوی کے ساتھ خلوص ضروری ہے، خلوص کے ساتھ منزل یقین ضروری ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی نگاہ میں ہے عمل، وہی جزا دے گا، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، دنیا تعریف کر دیں نہیں، ہمیں جن کے لیے کر رہے ہیں ان سے جزا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا علم انسان کی معرفت کو بڑھاتا ہے، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا تقویٰ بڑھنا چاہیے، تقویٰ بڑھے خلوص بڑھے۔ اسی لیے کتاب گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے، اب جب گزر رہے تھے راستے میں دیکھا ایک عبادت گزار ہے، مصلی عبادت پہ ہے سجدے کی حالت میں، جب پہ موسیٰ نے دیکھا گزر چلے گئے جس مقام پہ جا رہے تھے، جب اپنے اس کام سے فارغ ہوئے کافی دیر کے بعد جب پلٹ کے آئے تو وہ ابھی تک سجدے کی حالت میں، موسیٰ کے دیکھ کیا زبان میں جملہ آیا، کہ اگر تیری حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا. جیسے ہی یہ کہا پروردگار عالم نے موسیٰ سے کلام کیا, موسیٰ تم نے یہ کیا کہہ دیا, اگر یہ شخص اتنے سجدے کرے کہ سجدے کرتے کرتے اس کی گردن کٹ جائے پھر بھی میں تیری عدالت سے قبول نہیں کروں گا, ورنہ کیوں قبول نہیں کرے گا. کہا جب تک یہ وہ نہ چھوڑ دے جو میں پسند نہیں کرتا, اور جب تک یہ اس پر عمل نہ کرے جو میں چاہتا ہوں. یہ تقویٰ, تقویٰ عبادت زینت پاتی ہے تقوی سے, علم سے. اللہ ہی چاہتا ہے جب میری عبادت کروں تو مجھے پہچان کے کروں, معرفت سے کروں. عادت کی عبادت ہی عادت پڑ گئی ہے تو بس عبادتیں ہو رہی ہیں, عبادت کا ذائقہ نہیں ہے, لذت عبادت نہیں ملے گی اگر معرفت سے. اور یہی وجہ ہے جب اعمال کرنے بیٹھتے ہیں, رمضان ہو شب قدر ہو, کیا ہوتا ہے دعائیں پڑھنے بیٹھتے پیجز پلٹ پلٹ کے موڑ دیتے ہیں تو کتنے بج گئے, کتنے سفر واقعی بچے, یہ لذت عبادت ہمیں کیوں نہیں ملی. پھر ایسا ہوتا ہے نا, وجہ کیا ہے, معرفت نہیں. کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں خود, جو مولا نے مناجات سکھائی ہے, جو دعا جشن قدیر پڑھ رہے ہو, دعا کمیل پڑھ رہے ہو, دعا جشن صغیر پڑھ رہے ہو, کوئی دعا پڑھ رہے ہو, کوئی طویل دعا ہوتی ہے تو ہم دو تین سفر پڑھ کے پیچھے تیز پلٹ کے دیتے ہیں, کب ختم ہوگی, فلاں کام کرنا ہے. لذت عبادت ہمارے پاس, لذت ذکر ہمارے پاس نہیں, وجہ یہی کہ معرفت نہیں. اور سفر معراج کا پیغام یہ تھا, اپنے عقیدوں کو درست کر لو گے تو امن درست ہو جائے گا, اور عمل کی طاقت کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھیے. عمل درست ہوگا تو بھوکے پیاسے رہتے ہوئے بھی حسین کو نہ چھوڑا, اور اگر عقیدہ و عمل خراب ہے تو نماز رسول کو قتل کر دیں. اور اسی عقیدہ عمل کے عنوان سے آج میری آخری مجلس کے آپ کے آج بھی سفر معراج کا ایک منظر پیش کروں گی, اور سفر کربلا کا ایک منظر پیش کروں گی. سفر معراج کے حوالے سے حیات القلوب کی روایت, دوسری جلد کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں, جناب رسالت ماں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پر گیا, مجھے عرش کی سیر کروائی جا رہی تھی, میں ایک مقام پہ ایک نہایت خوبصورت محل دیکھا, یاقوت سرخ کا محل. اتنا خوبصورت تھا وہ محل کہ اس کے اندر کا نور باہر نظر آ رہا تھا, انتہائی خوبصورت. رسالت ماں بھر گئے جی, اللہ کے رسول یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو میں روایت پڑھ رہی تھی. تو میرا دل ہی کہہ رہا تھا مولا آپ نے اپنی کسی فضیلت میں ہمیں نہیں دی ہے, اگر عرش کے ہر عرش پہ قصر علی موجود ہے تو مولا نے ہم مومنوں کو بھی محروم نہیں رکھا. جب پوچھا سارت مان نے جبرائیل یہ محل کس کا ہے, کہا یہ محل ان لوگوں کا ہے جن کے اندر چار باتیں پائی جائیں گی. چار باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز, ان کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلے گی, جو جب کلام کریں گے نیک گفتگو کریں گے, پہلی چیز. دوسری چیز, تمام سال روزہ رکھیں گے. تیسری چیز, سال میں ہر رات پوری رات عبادت کریں گے. چوتھی چیز, اللہ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں گے. جب رسول معراج کی اس روایت کو مولا سے بیان کر رہے تھے, مولا کائنات سے, مولا نے ایک سوال کر لیا. مولا تو جانتے تھے, مگر سوال اس لیے کیا کہ اب رسول نہ تشریح کر دیں میری امت پریشان نہ ہو جائے. مولا کائنات کہتے اللہ کے رسول آپ کی امت میں کوئی طاقت رکھتا ہے, استطاعت ہے کسی لیے کہ تمام سال روزے سے, سال میں ہر رات پوری پوری رات عبادت, اور گفتگو ہو تو بری گفتگو منہ سے نہ نکلے. اور چوتھی چیز کی اتنی طاقت ہو کہ اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائے. ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے اللہ کی مخلوق ہے کتنی, تو کیسے کھلائیں گے؟ جناب رسالت ماں نے کہا اے علی, اے رب ذوالجلال عمل قلیل پر اجر کثیر دیتا ہے. کہا پہلی چیز جبرائیل نے مجھ سے کہی کہ پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان کی زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے, برا کلام نہ نکلے. کہا جو اپنے دن کی ابتدا میں اور رات کی ابتدا میں تسبیحات اربع پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو تسبیحات اربع اپنے دن کی ابتدا میں اور رات کی ابتدا میں پڑھے گا تو اس کے درمیان کی گفتگو کو پروردگار عالم نیک گفتگو سے تعبیر کرے. اور حدیث رسول ہے کہ اگر صبح کے وقت 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے, 30 مرتبہ پڑھنے میں کتنا خیال 5 منٹ لگیں گے, اگر کوئی 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو رب ذوالجلال اس کو اس دن کی بلاؤں سے بچا دیتا ہے, بری موت سے بچا دیتا ہے. اور اسی تسبیحات اربع کے لیے صادق آل محمد امام جعفر شاہد ہوتا ہے. شٹ امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ لے, اگر ذرا تسبیح اور پڑھ آئی تھی وزن کتنا بڑھ گیا. چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے, نماز مکمل ہوگی, تسبیح پڑھ لی, تعقیبات پڑھ لیں, اب جب جانماز کو دو چیزیں بیان کر دو, مولا کے صدقے میں خدا نے مجھ تک ہی پہنچایا عالم کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں, بعد میں تسبیحات اربعہ کرنی تھی مگر مجھے پڑھتے پڑھتے ایک چیز اور یاد آئی وہ بھی آپ تک پہنچا دیں. چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھے گا, اس سے پہلے کہ وہ اپنے پیر کو اٹھائے پر رب العالمین کی حاجت کو قبول کر لے گا. اور ایک چیز جو میں نے علماء سے سنی, علماء کے درس میں علماء یہ بیان کرتے ہیں, معصومین نے کہا کہ اگر کوئی, بلکہ مفاتیح جینا میں بھی روایت موجود ہے, معصوم یہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز جانماز سے اٹھنے سے پہلے سب کچھ پڑھ لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, عادت بنا لے, خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہماری یہ ہمیں اتنی معرفت ہو کہ ہم سے یہ چیز چھوٹے نہ, نماز سے اٹھنے سے پہلے, مصلی سے اٹھنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو معصوم کہتے ہیں اس کے اور بارش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا. روایت معصومی کے اس کے مرنے کے بعد اس کے اور بہشت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پتا کہ ذکر خدا کا برکت, ذکر خدا کا کمال دیکھتی ہے. تو پہلی چیز کہ اگر دن کی ابتدا میں اور رات کی ابتدا میں تسبیحات اربعہ پڑھ لیا تو پورے 24 گھنٹے کی گفتگو کو اللہ کا ذکر کیا, معرفت کے ساتھ کیا, تو پوری گفتگو کو اللہ نیک گفتگو میں شمار کرے. اس کے بعد دوسری چیز کہ جو سارا سال روزے سے رہے, رسول اسلام کہتے ہیں علی اگر کوئی مہینے میں 3 روزے رکھے, 3 روزوں کا تو آپ ایسا کہ پورے مہینے روزہ رکھا ہو, جن کے قضا روزے ہیں وہ پھر قضا روزوں کی نیت سے رکھے تاکہ قضا واجب جلد سے جلد اتر جائے, جن کے قضا روزے ادا ہو چکے وہ مسئلہ روزوں کی نیت سے رکھے. تو کہا جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو اس کے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب. اب جو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی عادت ڈالے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے سال روزے سے رہا ہو. تیسری چیز جو اس محل کے مالک کو ہونی چاہیے اس کے اندر کہ تمام رات عبادت میں بسر کرتا ہوں. جناب سالت ماں کہتے ہیں علی جو روز نماز شب پڑھ لے وہ ایسا ہے جسے تمام رات عبادت سے گزارا. اور اتنی سہولت دی اس مستحب میں پرور دیگار عالم نے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, بہت دل کرتا ہے بہت سی باتیں بتانے کو لیکن تجھے وقت محدود کر دیتا ہے. مستحب وہ عمل ہے جس کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے جب کوئی بندہ واجب ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. یہ حدیث و قدسی ہے اور چھٹے امام نے بیان کی, کتاب آئینہ نفس میں بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. کہا کہ جب کوئی بندہ واجب ادا کرتا ہے, ہم یہ کیا کرتے ہیں قربت من اللہ, تو خدا کہتا ہے جب کوئی واجب ادا کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. اور جب کوئی مستحب ادا کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کے ساتھ تسبیحات اربعہ پڑھنا مستحب, نماز شب پڑھنا مستحب, اگر کسی کے قضا روزے نہیں ہے مستحب روزے مستحب, مستحب عمل کی فضیلت کیا ہے؟ چھوٹے امام کہتے ہیں جب کوئی مستحب عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کو اپنی محبت کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے. اب جب کوئی اللہ کے لیے اپنی محبت کو پروف کر دیتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور ایسے محبت کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی تو میں چاہوں گا, اس کے ہاتھ وہ کریں گے تو میں چاہوں گا, اس کے قدم وہ کریں گے تو میں چاہوں گا. یعنی مستحب کا ثواب اتنا ہے. ہوتی میں کہوں کہ بچے آدھا ڈالنا چاہیں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 7 پڑھ لو, 7 نہیں پڑھ سکتے 5 پڑھ لو, 5 نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھ لو, کم سے کم 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز فجر. 3 رکعت پڑھنے میں 3 منٹ لگے گا. عادت شروع کی جائے, طریقہ کیا جائے, شروع کیا جائے کہ ہم عادت تو پڑھیں, ہم اس چیز کی کہیں سوچتا کریں. 3 نہیں پڑھ سکتے تو معصومی نہیں کہتے 1 سے تو شروع کرو, اس مستحب عمل کو چھوڑو نہیں. نماز فجر سے اگر 2 منٹ پہلے بھی اٹھ گئے تو ہم 1 رکعت نماز فجر تو پڑھ سکتے ہیں. اور اتنا اہم ہے یہ عمل کہ کہا کہ جو نماز شب کو پڑھے گا وہ ایسا ہے گویا جسے تمام رات عبادت لے کھڑا رہا. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ کہ جو اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائے. اب تمام مخلوق کو کھانا کیسے کھلائے؟ رسول اسلام کہتے ہیں علی جو رزق حلال کمائے اور کما کے اسے اپنے اہل و عیال کا خرچ کرے, ان کو کھلائے, وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائے. جس کے حلال کی اہمیت دیکھیے. تو کہا کہ جو یہ 4 عمل کرے گا پروردگار عالم اس کے لیے بہشت میں عرش پر انتہائی خوبصورت یاقوت سرخ کا محل تیار کرے گا. تو میرا آپ کا پیغام یہی ہے، اپنے عقیدوں کو درست کر لو گے، عمل درست ہو جائے گا. عمل درست ہو، چاہے عمل قلیل ہو، تھوڑا عمل ہو، اللہ اجر کثیر دینے کو تیار ہے. اور جن کا عقیدہ اور عمل درست ہو جائے، آج مجھے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، جس آیت پہ گفتگو تھی اس کو منزل آخر پہ لانا ہے. جن کا عقیدہ اور عمل درست ہو جائے، اس کی جزا خدا کیا دیتا ہے؟ معراج کی حدیث جسے امام الزامی رسام نے امام رضا علیہ السلام کو بتایا، امام رضا اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں گیا تو میں نے ایک درخت دیکھا، اور عجیب درخت تھا، اسے پھل نہیں تھے، اس پہ پھول لہائے بہشت، بہشت کے لباس اور زیورات لگے، ایسا درخت دیکھا. دیکھیے اللہ نے بہشت کو مومنوں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے. اور عجیب عالم کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، بہت خوبصورت جملہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے دراصل کل کی وجہ سے بیان کیا تھا کہ حسین ابن علی کے نور سے بہشت بنی ہے. ٹھیک ہے، حسین بہشت ساز بھی ہے، حسین بہشت کے مالک بھی ہے، جوانانی جنت کے سردار ہیں. اور خدا ہمیں حسین کے نام پہ بٹھا رہا ہے فرش ادا پہ، تو ہم سوچنا چاہیے نا لائن میں بہشت بن جائے. جب اللہ اس مہمان خانے میں بلائے گا تو کتاب ہے قیامت کے 10 مراحل، پڑھیے اس کتاب کو، بہت خوبصورت کتاب. بظاہر تو وہ موت کے مناظر ہیں اور برزخ میں کیا ہوگا اور نام اعمال کس طرح دیا جائے گا، مگر واقعی پتا چلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کہ ہمارے محمد کا نام ملے. اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جب اہل بہشت جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو بہشت کے باہر ایک چشمہ ہے خوبصورت، وہاں پہ غسل کے حکم ہو گیا. غسل کرو، کیوں غسل کرو؟ مولا یہ ارشاد فرما دیں کہ جتنے جسمانی نقائص ہوتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کہا جنت میں جو جائے گا وہ حالت شباب میں جائے گا، جوانی کی حالت میں جائے گا. جیسے اس چشمے سے غسل کیا جائے گا تمام جسمانی نقائص دور ہو جائیں گے. ظاہر بھی خوبصورت ہوگا بہشت میں جانے والے کا، باطن بھی خوبصورت ہوگا. اور جب بہشت سے پہنچ گئے تو رسول یہ کہے، میں نے بہشت میں دیکھا کہ ایک ایسا درخت ہے جس سے پھل نہیں ہے، اسے جنت کے لباس اور زیورات لٹکے ہیں. میں اور آپ جب زینت کرتے بنتے اور سنورتے، عید کا دن ہے، غسل ہوگا پہلے، پھر اچھا لباس ہوگا، پھر پہنیں گے چوڑیاں بھی پہنیں گے. اب دیکھیے اللہ کیسے سجا رہا ہے بہشت میں، ہمیں کیسے بلا رہا ہے. اس چشمے سے غسل ہو گیا، اس کے بعد کہا تو زبیر سے پوچھا اللہ کس نے یہ کن کے لیے یہ درخت؟ کہا یہ درخت علی بن ابی طالب سے منسوب ہے. جب علی کے شیعہ جنت میں آئیں گے تو حکم یہ ہوگا کہ ان کو بلّائے بہشت پہنائے جائیں، ان کو یہ زیورات پہنائے جائیں، اور اس درخت کے نیچے ابلخ گھوڑے موجود ہیں، اس پہ ان کو سوار کیا جائے گا. اس شان سے علی کے شیعہ جب بہشت میں داخل ہوں گے تو غیب سے ندا ہی آئے گی، یہ وہ ہے علی کے شیعہ جنہیں آج یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے، جنہوں نے دنیا میں مصیبت و آرام پہ صبر کیا تھا، آج اس کی جزا میں اس طرح پروردگار عالم نے بہشت میں داخل کر بیٹھے ہیں. جب ارادہ کرے گھر سے نہیں سمجھ رہے کیا کروں، میرا مولا میرے دل میں کہہ رہا ہے بیان کر دوں. وہ کیا؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، جہنم اور جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازہ ہے تو کنڈی بھی ہے، اور کنڈی ہے تو کیسی ہے؟ یاقوت سرخ کی کنڈی ہے، کنارے اس کے سونا لگا ہوا. یہ حسن بتایا ہے معصومین، آپ کتب کا مطالعہ تو کریں، ہم سوچتے ہیں سی ویو اپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ذرا پورے واقعہ کا مطالعہ کیجئے، اس میں آیت کا ترجمہ پڑھیے، معصومین کی تفسیر پڑھیے. جو مومنین کو محل ملیں گے، وہ حجرے ملیں گے، ان کے سامنے نہریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے حسن بیان کیا ہے جنت کا، پورے واقعہ کی تفسیر پڑھیے. تو بس جنت میں دروازہ ہے تو کنڈی بھی ہے، اور کنڈی کہتی ہے رسول خدا کہتے ہیں کہ آپ کو صرف سرخ کی کنڈی ہے، سائڈ میں اس پہ سونا لگا ہوا ہے، خوبصورت ہے. جب جنت میں جانے والے اس کنڈی کو کھٹکھٹائیں گے تو صدا آئے گی یا علی یا علی یا علی. جنت کے سلوات تاریخ کے بہت بڑے علماء امام ایک عالم علامہ طباطبائی امر حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی, جب انہوں نے روایت کو لکھا نا کہ جب دروازہ جنت میں کھٹکھٹائیں گے تو یا علی کی سزا آئے گی, کب کی وجہ یہ کہ جب کسی کے گھر جاتے جب تک ساحل خانہ کو پہلے آواز دیتے, وہ اجازت نہ دے تو گھر کے اندر نہیں جا سکتے, تو آج جنت کا مالک کون؟ علی ابن ابی طالب. سزا بتا رہی ہے کہ آپ پہچان یہاں نہیں مانو گے علی کو, وہاں تو جگہ جگہ علی ہے, کہاں کہاں بول رہا ہوں, ہر جنت کے دروازے پہ علم تھا, ہر جنت کے دروازے پہ تحریر ہے, کچھ اٹھا کے مطالعہ کیجیے. واقعی لوگ گھبراتے ہیں موت کا ذکر سن لیتے ہیں, آپ مطالعہ کیجیے کتابوں پر, ضرور کو شدت کیجیے, موت سے محبت ہو جائے گی. مسافر نے بہشت کا منظر دکھا دیا, اسی طرح سفر کربلا کے مسافر حسین ابن علی نے بھی اپنے جانساروں کو بہشت دکھا دی. کیسے دکھا دی تھی؟ آج نو ماہ, آج کی شب شب عاشور ہے, جب کربلا کے بن میں شب عاشور آئی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے, مقاتل میں یہ لکھا ہے, میں اسی کتاب کا حوالہ دوں گی, حسین ابن علی مدینہ کا کربلا. اس کتاب میں درج ہے, نو محرم کو جب نماز مغربین ادا ہو گئی, مولانا حسین نے اپنے اصحاب کو جانساروں کو جمع کیا اور مولانا نے خطبہ دیا. دسو کربلا کا منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں, آج اس کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں, دو اہم نکات آپ کے سامنے پیش کروں گی اور بتا کے منظر کر. مولانا نے جب اپنے اصحاب و انصار کو جمع کیا تو مولانا نے خطبہ دیا, اس خطبے کے چند جملے پیش کروں کیونکہ پورا خطبہ میں آپ کے سامنے دہرانے سے وقت میں تامل وقت میں گنجائش کروں. مولانا نے خطبہ شروع کیا, رب الجلال تیری حمد و ثنا ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تعریف کے لائق تو ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو تین دن کا پیاسا ہے وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے, اب آنگو تیری حمد و ثنا ہے, رب الجلال ساری حمد کا مالک تو ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسائش میں بھی آزمائش میں بھی. یہ میرے مولانا کا جملہ ہے نو محرم کو شب عاشور, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسائش میں بھی یعنی آرام میں بھی اور آزمائش میں بھی. نعمتیں ملنے کا تو شکر سب کر لیتے ہیں, مصیبتوں کا شکر بہت کرتا ہے, آج محمد نے سکھایا کیسے کرتے ہیں. اور پھر کہا معبود تو لائق حمد ہے کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت عطا کی, تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم عطا کی, تو نے ہمیں نورانی قلوب عطا کیے, تو نے ہمیں حق دیکھنے والی آنکھیں عطا کی, تو نے ہمیں حق سننے والے کان عطا کیے. اب میں تین جملے آپ کے سامنے پڑھے, آپ کے ذہنوں میں ایک آیت کا تذکرہ میں نے تشریح میں بہت کیا ہے, سورہ آراف کی آیت نمبر 179 وہ آپ کے ذہنوں میں آگے ہوگی, مجھے بتانے گا کیسے لوگ قلب دیے سمجھتے نہیں ہیں, کان دیے سنتے نہیں ہیں, آنکھیں دیے دیکھتے نہیں ہیں, وہ آئے کہ کل انعام ہی تو بالکل جانور ہے, بلوم ازلہ جانور سے بھی بدتر ہے. حسین علی کے سامنے کون ہے؟ لشکر عزیز والے. ہمارے جب حمد و ثنا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نورانی قلب دیے, ہم ان جیسے رہے ہیں. اب بالکل آئے کہ جملوں کی طرف جوڑ لیجیے, مولا کے خطبوں کے لفظ کو دیکھیے, وارث میں قرآن قرآن کی طرح کلام کرتا ہے. بابا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نورانی قلوب دیے, تو نے ہمیں حق دیکھنے والی آنکھیں عطا کی, تو نے ہمیں حق سننے والے کان عطا کیے. اور پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا, میرے نانا رسول اللہ نے بتا دیا تھا مجھے میں سرزمین کربلا پہ قتل کر دیا جاؤں گا, اے میرے اصحاب تم نے میرا بہت ساتھ دیا, میں آج تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہے وہ چلا جائے. تم نے اس منزل تک تیرا ساتھ دیا, میرا وعدہ ہے میں تمہیں بہشت دلا دوں گا, مگر جو جانا چاہے چلا جائے. حسین ابن علی کے قریب وہ آئے گا جس کا قلب اس کو لے کر آئے گا. یہ حسین کی سنت ہے. یہ آپ دنیا میں شہر کراچی میں دیکھیے, اب مثال یہ تاکہ واضح ہو جائے کہ حسین کا یہ پیغام حریت تھا, جو جانا چاہے چلا جائے, میرے پاس صرف وہ آئے گا جو اپنے قلب نورانی کے ساتھ آئے گا. ہمارے شہر میں سیاسی پارٹی کی ریلی ہوتی ہے, آپ سب دیکھتے ہیں, جگہ جگہ کیمپس لگے ہوتے ہیں, چیخو پکار ہوتی ہے اور پھر آنا ہے اور گاڑیوں کا بند ہوتا ہے, کسی کو پیسے کا لالچ لے کے لائے کہ ریلی میں سب جمع ہو جائے, مجمع میں جمع ہو جائے. نامر حسین کے فرش کی چھا لیجیے, نامر حسین کا جلوس نکال لیجیے, کوئی دعوت نہیں دیتا آنے والے قلب سے آتے دل کے چاہتا ہے. کثرت سے شریک ہونا چاہیے مجازی تو جلوس میں, یہ جلوس حسین کی شہادت پر ہمارا احتجاج ہوتا ہے. زندگی موت کا مالک خدا ہے, جہاں آنی ہے وہاں تو آئے, ایک دن اضافہ نہیں ہوگا اور نہیں ہے تو ہم پرستی کو وسری کر لیں گے. تو حسین والے ہماری حسینیت تو شروع ہی ہوئی ہے لاشوں پہ, کربلا سے تو ہماری حسینیت شروع ہوئی, وہاں تو ہم نے بے سر کے لاشیں دیکھے ہیں. تو بس یاد رکھیے مولا حسین کہتے ہیں اعلان کر دیا ہمارا, جو جانا چاہے وہ چلا جائے. اگر یہ روشنی مانے تو میں چراغ گل کے دیتا ہوں, اگر شرم آتی ہو تو میں چراغ بھول کے دیتا ہوں, جو چاہنا چاہے وہ چلا جائے. اگر خوف ہے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ, کوئی نہیں رکے گا, ان کو صرف مجھے قتل کرنا ہے کہ مجھے قتل کر کے رہیں گے, تو جب مجھے مار دیں گے تو ان سے کوئی مطلب نہیں رکھیں گے. مگر تاریخ یہ کہتی ہے چراغ گل تھا اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئیں. سب سے پہلے ابو الفضل عباس کو لیں, خدا کو دل نہ دکھائے مولا کہ ہم آپ کے بغیر جیے. زہرتین بولے, مولا ایک زندگی تو کیا, ہزار بار زندگی دی جائے, ہزار بار موت دی جائے حسین, تب بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. مسلم ابن افجا بولے, حسین تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. مولا کے جانسار اپنی اپنی زبان میں اظہار محبت کر رہے تھے, اور جب اس طرح سے کیا تو میرے مولا نے دعا دی, خدا تم سب کو جزائے خیر دے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے کسی کو نہ ملے, اور جیسے گھر والے اہل بیت میرے ہیں ایسے بے بس کسی کے ہیں. مولانا نے تعریف بھی کی اور دعا دی, خدا تم سب کو جزائے خیر دے. تاریخ یہ کہتی ہے جب میرے مولانا نے دعا دی ہے تمام اصحاب نے یک زبان سے کہا, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی مدد کریں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ شہادت پانے کی فضیلت عطا کی. اور ایک آخری جملہ, مولا کیا ہم خوش نہ ہو کہ جنت میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. میں نے جملے آپ کو کیوں سنائے, عقیدہ اور عمل کو پہچان لیجیے, کتنا مضبوط ہے عقیدہ. اور جو میں نے مسجد کی ابتدا میں چھٹے ماہ کی حدیث پڑھی, کس منزل یقین پر ہے ان کا ایمان کہ مولا کیا ہم خوش نہ ہو کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو میری گفتگو جو تشریع اول میں آپ سے ہو رہی تھی وہ یہ تھی, جب رسول معراج پر گئے ہیں تو پھر مل گئے, تو آپ نے جملہ کیا تھا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب میں پوری گفتگو سمرائز کر رہی ہوں کہ رسول نے دعا دی تھی عرش پہ کہ معبود ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں, اور خدا نے قرآن میں جواب دیا سورہ محمد میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, پہلا قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا, میں تمہاری مدد کروں گا. ویثبت اقدامکم, اقدامکم تمہارے قدموں کو, تمہارے قدموں کو ثبات اور استقلال دے, تمہارے ایمان کو مضبوط کر دوں گا. پھر اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا چھٹے امام یہ کہتے ہیں اگر مددگار امام بننا چاہتے, کیوں, اللہ کی مدد کیا ہے, اللہ کی حجت کی مدد, وقت کے امام کی مدد. جیسے بادشاہ کا تذکرہ کیا تھا میں نے, وہ وقت کے امام کے مددگار تھے, انہیں کیا کہتے ہیں, انصار دین اللہ, اللہ کے مددگار. تو پوری گفتگو کا حاصل یہ کہ جب ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا, اللہ کی حجت کے مددگار بننا پڑے. جب اللہ کی حجت کے مددگار بننا چاہتے ہیں, حضرت حجت کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جڑے امام نے کہا تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور تمہیں تمہارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. پھر کل کی مجلس میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو, کیا کریں کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہر لمحہ امام کی نگاہیں ہم پر ہیں, اور ہم کیا کریں. تو کل تذکرہ ہوا حق مودت ادا کریں, محبت تو کرتے ہیں مگر ہم محبت میں مودت کی منزل پہ آ جائیں. خدا ہم سے قرآن مودت مانگ رہے, کیا ہمارے اندر قربانی دینے کا حوصلہ پیدا ہے, ایسی محبت ہو محمد والے معاملہ سے کہ ہمارا ہر چیز قربان کرنے کو تیار, سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنے. اور کل کی مجلس میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا, ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں خوش رہنا ہے دل کے اشاروں پر یا امام کی نگاہ میں اچھا رہنا ہے. آج گفتگو منزل آخر پہ آ گئی, ادھر یہاں تک پہنچ گئے کہ وقت کے امام کی مددگاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس لیے دعا مدعا پڑھ رہے ہیں, اس لیے تو ہر مجلس سے دعا کر رہے ہیں, تقویٰ اختیار کرنا ہے, اخلاق اچھا ہو, حق مودت ادا کریں. مگر یہ جذبہ یہ اسپرٹ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ ہمیں یاد ہے بھولے نہیں دو چیزیں, اور یہی دو چیزیں ہم یہی گڑبڑ کر جاتے ہیں. پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے جو امام کا خطبہ پڑھا ہے اور امام کے اصحاب کا جو ریشن آپ کے سامنے بیان کیا, اس میں دو چیزیں واضح ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو امام سے متوسل تھے, توسل تھا امام سے پہلی چیز, اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا پہ توکل تھا. بس یہ دو چیزیں ہیں جو اگر ہم میں پیدا ہو جائے, امام سے توسل, خدا پہ توکل, یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے, اپنے امام سے توسل کرنا آ جائے اور خدا پہ توکل کرنا آ جائے, پھر کوئی راستہ مشکل نہیں ہے. پھر ہمیں مودت کا حق مودت ادا کرنا بھی آ جائے گا, پھر ہمیں تخوا بھی آ جائے گا, پھر ہمارا اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے گا, پھر امام کے مددگاروں میں بھی شامل ہو جائیں گے. وہ امام جو ایک مورچی کو گلے لگا کے کہے ہاں میں تم سے ملنے آتا ہوں, نہیں آؤں گا مجھے پتا ہے ہر ہفتے آ رہا ہے, وہ امام جو اتنا قریب اتنے قریب ہے وہ محروم نہیں رکھتا. یہ ہمارے آپ کے عمل ہے جو محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں امام سے توسل کرنا آ جائے, متوسل ہونا آ جائے. ذرا پریشانی آتی ہے, ذرا تکلیف آتی ہے, میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اکثر پریشانیاں وہ ہوتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرح کا گناہ دنیا میں دھل جائے, اور اگر کسی نے کچھ کرا بھی دیا ہے, حسد دیا ہے, کچھ ہے, تو آل محمد کا در ہے نا. ہمیں امام سے توسل کرنا نہیں آتا, امام کو پکارنا نہیں آتا. اور امام وہ ہے, حضرت حجت خود بیان کرتے ہیں, شیخ مفید کو مولانا نے تحریر لکھ کے بھیجی تھی. وہ تحریر کیا تھی؟ میرے شیعوں سے کہہ دو, مولا کے الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کریں. حضرت حجت کہتے ہیں ہم تمہارے حقوق سے لاپرواہ نہیں ہے اور نہ ہم تمہیں بھولے ہیں, ہم تم سے غافل نہیں ہے. اگر ہم بھول جاتے یا چھوڑ دیتے تو یہ دنیا تمہیں ختم کر دیتی, مصیبتیں بلائیں تم پہ نازل ہوتی. یا آج جو انصاری امام سلامت ہے اس لیے کہ اس کا وارث سلامت ہے. یہ میں اور آپ انصاری کو قائم نہیں رکھے ہوئے, انصاری ہمیں قائم رکھے ہوئے. تو امام نے کہہ دیا کہ یاد رکھو ہم تم سے غافل نہیں ہیں, ہمیں تمہاری فکر ہے, اگر ہم تمہاری پرواہ نہ کرتے تو دشمن تمہیں ختم کر ڈالتا. تو انہیں ہماری فکر ہے, ہمیں ان کی فکر ہے. ہم دنیا میں بہت سے گناہ, ہم سے لوگ کیا کہیں گے, ایسا کر دیا تو پھر یہ کیا ہوگا, لوگ مذاق اڑائیں گے, بچی کو حجاب میں رکھا اس کے رشتے کہاں سے آئیں گے. نہ امام سے توسل کرنا چاہتے, نہ اللہ پہ توکل ہے کہ جس خدا نے خلق کیا وہ بھیجے گا اس قبر. اللہ کی نافرمانی کروا کے بے پردہ کروا کے کیا رشتے مل جائیں گے, کہ جتنے بے پردہ لوگ پھرتے گئے تو پھر شادیاں فوراً ہو جاتی ہیں. نہ اللہ پہ توکل ہے, نہ امام سے توسل. اور وہ امام ہر لمحہ ہم سے باخبر ہے. پیر اور جمعرات معصومین کی روایتیں دو دن وہ ہیں کہ جب شب جمعہ بھی اور پیر کے دن بھی امام الزمان کے سامنے ہماری فائل جاتی ہے. ارے امام پڑھتے ہوئے اس نے یہ کیا یہ کیا, امام روتے نہیں ہوں گے, انہیں میں یاد نہیں آیا, میں یاد نہیں, میرے بابا نے پورا گھر لٹا دیا, میرے جج نے, ابھی بھی ان کو ڈرین یاد نہ آیا. اور اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں مولا اتنے خوش ہوتے ہیں کہ مولا دعا دیتے. اس سے بڑی بھی کوئی خوش نصیبی ہوگی کہ پڑھتا ہے غیبت میں جو ہمارا بارے سب کی دعا پہ اس کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے, مولا ہمیں اپنی دعا میں یاد کر لیں. اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ اور وجہ یہ کہ واقعی ہم فکر نہیں کرتے, ہم پرواہ نہیں کرتے, ہمارا امام ہماری فکر کرتا ہے. ایسے روایتوں میں کتاب ہے انصار امام اٹھو, اس کتاب میں روایت ہے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا یعقوب, اس کی ماں شیعہ تھی, اس کا باپ اہل سنت سے تھا, اور یہ شخص بھی اہل سنت کے عقیدے کا قائم تھا. اس کی ماں عاشق امام تھی, شیعہ تھی. اور اپنے بیٹے سے ہمیشہ کہتی تھی جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے نا بیٹا, میں اپنے وقت کے امام کو پکارتی ہوں اور کہتی ہوں یا مت سوالے ادرتی, میرا امام میری مدد کو آ جاتا ہے. بیٹا اگر زندگی میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے امام کو بلا دینا, میرا امام باخبر ہے. اس کا کام کیا تھا؟ یہ صحرا میں تیل بیچا کرتا تھا. دیکھیے آپ صحرا میں تیل بیچتا ہے, ایک مرتبہ راستہ بھٹک گیا, صحرا میں اس کو راستہ نہیں ملنا, جن کو مانتا تھا ان کو پکارا کوئی نہ آیا, کیسے آئیں گے. ایک مرتبہ ماں کی بات یاد آئی, بتا میری ماں کہتی میں مشکل ہوتی میں اپنے وقت کے امام کو پکارتی ہوں. تو کہا بس بار اللہ میری ماں جس کو پکارتی ہے آج میں بھی اسے پکارتا ہوں, اور اگر وہ آ گیا تو شیعہ مذہب قبول کر لوں گا. ایک بتا جو جملہ ماں نے سکھایا تھا وہ جملہ تھا, یا ابا سامنے آ جائیں گے, آ جائیں گے اور میں بھٹک گیا مجھے راستہ دکھا دیجیے. جسے کہنا تھا انہیں میرا مولا حاضر ہو گیا. امام زمان آئے اور علاج نے اس کو
بلند سر سلوار.
جیسے امام تشریف لائے امام چند قدم اس کے ساتھ چلے تو کہا دور میں سڑک دیکھ رہا ہوں اس پہ چلو گے تو اپنے مقام تک پہنچ جاؤ گے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے تھا مولانا آپ ہی میرے ساتھ چلیے نا وہاں تک. مولانا کہیں میں ضرور چلتا مگر اس وقت بھی دنیا کے ہزاروں گوشوں سے مجھے پکارا جا رہا ہے اور مجھے ان سب کی مدد کرنی ہے. ہمارا مارا ہوا ہاں اتنا کریم اتنے کریم ہے سب کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. وہ ہفتے میں دو دفعہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ہم کب ہوش میں آئیں گے ہم کب بیدار ہوں گے. تو بس یاد رکھیے اس عشر اول کا بس آخری دو جملے حاصل دو جملے ہیں تقویٰ بھی آ جائے گا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا اپنی مبتر بھی ادا کر لیں گے اگر دو چیزیں سیکھیں. امام سے توسل کرنا سیکھ لیں. ہم لاوارث نہیں ہیں ہمارا وارث سلامت ہے ہم پر مہربان ہے ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں امام سے توسل کرنا آ جائے اور خدا سے توسل کرنا آ جائے. ہمیں اللہ سے توسل نہیں ذرا ذرا سی پریشانیوں میں ہم بہہ جاتے ہیں فلاں نے بلایا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا ارے مصلی عبادت پر کیوں نہیں آتے مصلی عبادت پر جگہ ہے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہوگا اللہ کا ہمارے لیے. اس دنیا میں کوئی ہمارا عزیز دوست اتنا اتنا ہمارا خدا ہمارا دوست ہے آئمہ ہمارے دوست ہیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ مصلی پہ خدا سے کہہ سکتے ہیں اس مصلی پہ پنجتن کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں. مگر ہم بھٹک جاتے ہیں ذرا سی پریشانی آئی ذرا سا کچھ ہوا پھر فلاں نے کچھ کر دیا. پہلے تو اپنے اعمال چیک کریں نا اللہ پہ توکل کرنا ہے. کتنے گناہ ہیں ہم نے اپنے بچوں کو حجاب کی تلقین نہیں کی ہم نے اپنے بچوں کو حجاب کی عظمت نہیں بتائی. حجاب کے ساتھ ڈرا ڈرا کے برا ملے گا نہیں حجاب کی عظمت ہے خاتون جنت کی کنیزوں میں شامل ہو جائے یہ عورت کا وقار ہے حجاب. اب جب بچوں کو نہیں سمجھایا بچیوں کو نہیں ہے پتا اور کس خوف میں نہیں سمجھایا میں ایسی میں جو ممبر سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں میں ایسے چہرے میری نگاہوں میں کہ بچیاں بڑے حجاب میں جس مدرسے میں پڑھتی تھی پڑھاتی تھی بڑے حجاب سے بچیاں مدرسوں میں آئیں بعد میں سے میں نے ان کو دیکھا باہر حجاب تو بچی اس سے کہتی امی یہ کہتی ہے کہ زیادہ حجاب کرو گی تو رشتے نہیں آئیں گے. مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے شہر میں دیکھا ہے اس لیے ممبر سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں. اللہ پہ توکل نہیں ہے جس خدا نے خلق کیا ہے اللہ کی گناہ کر کے بے حجاب رہ کے کیا سارے کام ہو جائیں گے. اللہ پہ توکل نہیں ہے. اب ہم نے بچوں کو عظمت نہیں دکھائی تو اس مقام پہ تو الحمد للہ مجھے سارے باہر جان نظر آتے ہیں مگر اور مقامات سے چاہیے دیکھنے کو ملتا ہے بچے کپڑی پہنی ہوئی ہیں مسجد میں آ رہی ہیں جس میں پورا ڈھکا ہوا نہیں ہے کس کے سامنے آ رہے ہیں خاتون جنت کے سامنے آ رہے ہیں کس کے سامنے آ رہے ہیں وقت امام کو پرسا رہے ہیں ان بچوں کا قصور نہیں ہے ان کو سکھایا ہی نہیں عظمت حجاب ہی نہیں بتائی. اللہ پہ توکل ہوتا تو اللہ کے دین پہ پابند کرتے کہیں کوئی خاتون کہیں جاب کر رہی ہے اب وہاں پہ پابندی نہیں ہے کہ حجاب کر کے نہ ہو مگر کیونکہ آفس میں بینک ہو کوئی ملٹی نیشنل دار کوئی ادارہ ہو بھلا تو نہیں ہے جاب کرنا گھر کی ضرورت ہے روزگار کی رہے نہیں خرچے پورے ہوتے کرنا پڑتا ہے. اب اس آفس میں پابندی نہیں ہے کہ حجاب نہ کرو لیکن وہ خود نہیں کرے کیوں میں اب کوئی نہیں کرتا میں کروں گی تو بڑا آڈ لگے گا لوگ کہتے ہیں ہاں یہ شیعہ ہے شیطان تو 10 لاجک ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے نا یہ یعنی ہم دنیا ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے وقت کا ایمان ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا جتنی ہماری فکر ہے ہم اس سے بے پرواہ ہے کہ دنیا ہمیں کیا دے دے گی بخشوا دے گی بخشوا دے گی ہمیں یہ نہیں نا تو پھر کیا وجہ ہے اللہ پہ توکل نہیں ہے. بس دو روایت سناؤ مذاق کی منزل پہ آ جاؤں اللہ پہ توکل نہیں ہے. کتاب میزان الحکمہ کی چوتھی جلد اور جناب رسالت ماں احمد مصطفیٰ محمد علیہ السلام جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں جو بندوں کی ناراضگی پر میں ورڈنگز کوٹ کر رہا ہوں آپ کہہ کے نظام الحکمہ کی چوتھی جلد کھولیا تو یہ الفاظ ملیں گے جو بندوں کی ناراضگی پر اللہ کی اطاعت کو فوقیت دیتا ہے. دنیا اب شادی میں گئے باحجاب بیٹھے مووی بن رہی ہے ویٹرز آ رہے ہیں سب نامحرم ہیں اب اگر میں اپنا حجاب نہ اتاروں تو مذاق اڑائیں گے سب شادی میں آئی ہوں مجلس میں آئی ہوں اب سب اڑائیں گے مذاق لوگ ناراض رہے جس کا شادی میں آئے وہ ناراض ہو جائے گا تماشا بنا رہے ہو ہمارا. سنیے رسول کی حدیث جو بندوں کی ناراضگی پر اللہ کی اطاعت کو فوقیت دیتا ہے رب ذوالجلال اس کو ہر دشمن کی دشمنی سے ہر حسد کرنے والے کی حسد سے ہر سرکش کی سرکشی سے حفاظت عطا کر دیتا ہے. کون حفاظت عطا کرتا ہے پروردگار سب سے بڑی دا اپنے آخری جملہ سنیے اس حدیث کا کہا پروردگار عالم اس کا پشت پناہ اور مددگار بن جاتا ہے. آپ نے حدیث رسول سنی
سورہ محمد کی وہ ساتویں آیت کو میں نے بہت پڑھا ہے مشرے میں، اس کو لے آئی دماغ میں، کیا ہے سورہ محمد کی ساتویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. رسول یہ کہہ رہے ہیں جو لوگوں کی ناراضگی کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو فوقیت دیتا ہے، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچائے گا، حاسدوں کے حسد سے بچائے گا، سرکشوں کی سرکشی سے بچائے گا، اور اللہ اس کا مددگار بن جائے گا. اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے. ابھی جو اللہ کی اطاعت کرنے لگے کہ بس میرا رب جس پہ راضی، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، دنیا یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پرواہ، دنیا مجھے نہیں بخشوائے گی، مجھے یہ سوچنا ہے میرا وقت کا امام جب ہفتے میں دو مرتبہ میری فائل دے گے تو میرا امام مجھے دعا دے دے، اس سے بڑھ کے کچھ ضرور تو جب ہوگا جب خدا چاہے گا یہ ہو جائے، کم از کم کہ غیبت میں میرا امام اس سے راضی ہو جائے. تو کہا جب یہ سوچ لو گے کہ ہر عمل ایسا ہو جس سے میرا اللہ راضی ہو، میرا امام راضی ہو، تو آپ سنیے تحفہ کیا ملتا ہے. بس یہ تحفے بیان کر دوں بس آپ کی منظر پہ آ جاتا ہے. تحفہ کیا ملتا ہے؟ اسی نظام نظمہ کی چوتھی جلد میں روایت ہے جناب رسالت پاک سے، اور وہ کہتے ہیں معراج کی اس اشرے کی معراج کی آخری روایت. رسول اسلام کہتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا، میرے پروردگار عالم نے کہا تھا جو عمل کرے گا مجھے راضی رکھنے کے لیے، میرا خدا مجھ سے راضی ہے، تو میں اس کے لیے تین چیزیں لازم کر دیتا ہوں. یہ تحفے ہیں خدا کے، خدا ہم سب کو عطا کرے تین تحفے. کہا جو میرے خاطر عمل کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی رہے، میں اسے تین چیزوں کے لیے لازم کر دیتا ہوں. پہلی چیز جو لفظ ہے کتاب میں وہ دہراؤں گی آپ کے سامنے، میں اسے ایسے شکر کی معرفت کروا دیتا ہوں جس میں جہالت نہ ہو. ایک ایک جملہ قرآن کے حاضر ہے، اور آج محمد کے رخصت کے مسائل تو مسائل ظاہر ہم بہت، میں بھی بہت آرام سے پڑھوں گی اور آپ نے بھی دل کھول کے دیا کرنا ہے، تو میری نظر میں وقت ہے مگر میں یہ تین چیزیں بیان کر دوں. بولے اس لفظ کو کھولیے تو پورا ایک گھنٹہ چاہیے. کیا میں پہلا تحفہ کیا دوں گا؟ کہ اسے ایسے شکر کی معرفت کروا دوں گا جس میں جہالت ملی بھی نہ. یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ شکر کر رہے ہیں، اگر تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر، اس سے گفتگو کیجیے، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، نہ جانے ہم ہی کیوں پریشان رہتے ہیں، یہاں درد ہے فلاں یہ سب کچھ کہہ کے شکایت کر دی، کیونکہ اپنی تکلیف بتانا اللہ کی شکایت ہے. اسی لیے کوشش کیا کیجیے کہ آپ کے مسائل ہر ایک کو نہ پتہ چلے، رب جان گیا کافی ہے، وہ بصیر دیکھ رہا ہے، وہ سمیع سن رہا ہے، جو دور کر سکتا ہے اس سے کیوں کہہ رہے تھے، کیوں اپنے دل کا زخم بیان کرتے تھے. تو بہت سے لوگ ہر تکلیف بیان کر کے اللہ تیرا شکر ہے تجھے ساتھ دے رکھے، یہ شکر نہیں ہے جہالت ہے. اگر شکر کر رہے ہو تو معرفت سے کرو. اللہ کہہ رہا ہے جو عمل کرے گا مجھے راضی رکھنے کے لیے، میں پہلا تحفہ یہ دوں گا کہ شکر کی معرفت کرواؤں گا جس میں جہالت ملی بھی نہ ہو. معرفت سے شکر، کیسے شکر ہوتا ہے معرفت سے؟ علامہ مجلسی، علامہ مجلسی کی بیٹی کا نام تھا آمنہ بیگم، اور وہ اپنے زمانے کی مجتہدہ تھی، اتنا علم کا مرتبہ. ابھی آپ نے مجلسی شروع میں سن لیا، علم جتنا ہوگا معرفت اتنی بلند ہوگی. ایک مرتبہ آمنہ بیگم گھر کی سیڑھی پہ چڑھ رہی تھی، گر گئی، پاس لے ہو گیا، گری تو سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگ دوڑے طبیب لے کر آئے، علاج کروائے، زخم صاف کیا جا رہا ہے، مگر گھر والے حیران ہیں کہ تکلیف سے کرا نہیں رہی، بلکہ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے، حیران ہوئے گھر والے، تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ تو کہا چہرے پہ مسکراہٹ کیسے؟ کہا میں یہ اب ایمان کی منزل یقین پہچانے میں، ایمان کی آخری چیز ہے منزل یقین، اور وہ اپنے زمانے کی مشتہدہ ہے. علم معرفت کا عالم کیا ہے؟ میں تو یہ سوچ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ پتہ نہیں اس تکلیف کے عوض میں میرا خدا مجھے وہاں کیا اجر دینا چاہتا ہے، اس تکلیف پہ صبر کروں گی خدا میرے نامائے مال میں کتنا ثواب لکھ دے گا، میں تو اس ثواب کو سوچ ہی مسکراؤں گی. تو کہا اللہ کہتا ہے پہلا تحفہ یہ دوں گا، ایسے شکر کی معرفت کروا دوں گا جس میں جہالت ملی گا. دوسرا تحفہ یہ دوں گا، ایسے ذکر کی معرفت کروا دوں گا کہ جس میں نسیان ملا ہوا نہ ہو، نسیان بھول جانا. ذکر خدا بہت سے لوگ کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ کا ذکر خدا ہے، دیکھیے فقط تسبیح ہاتھ میں رکھ کے ذکر خدا کر دینا کمال نہیں ہے. میں ایک بات اور عرض کر دوں، ذکر خدا کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا قلب اللہ کی طرف راضی ہو، اور کوئی بھی ذکر منہ پہ ہو، بھلے تسبیح ہاتھ میں نہ ہو لیکن زبان سے ذکر ہو. کیوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ سے جڑنا چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، سارا ریا کاری آ گئی، ہاں لوگوں کو پتا ہے ہم پہ تسبیح سارا مزہ آئے. اسی لیے میں نے علماء کے جب واقعات پڑھے تو عالم، ایک عالم کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ذکر کیوں بہت پڑھتے ہیں؟ کہا میں ذکر اس لیے پڑھتا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھوں تو لب نہیں ملتے، پڑھ کے دیکھیے صرف زبان ملتی ہے. تو کہا میں ذکر اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. تو ذکر کس طرح ہو، چاہے تسبیح سے پڑھے، چاہے تسبیح، ایسا نہیں کہ ممانعت کر رہی ہوں تسبیح ذکر خدا نہ پڑھے، میں ذکر خدا کی حقیقت بتا رہی ہوں. تو کہا کہ میں دوسرا تحفہ یہ دوں گا کہ ذکر خدا دوں گا مگر ایسی معرفت کروا دوں گا ذکر کی جسے نسیان ملا ہوا. بس میں ذکر خدا کر رہے ہیں، ذرا خوشیاں، میری بھائی کی شادی تھی، اس کے گھر چلے گئے، اتنے مصروف ہو گئے ہم بھول گئے تھے، اب آئیں تو ہم اس سے بات کریں، ٹھیک ہے. ذکر خدا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میری رضا کی خاطر عمل کرے گا اس کو ایسے ذکر کی معرفت دوں گا جس میں نسیان ملا ہوا، بھولے گا نہیں مجھے کبھی، اس کا دل ہر وقت میری طرف متوجہ رہے گا. اور تیسرا تحفہ یہ دوں گا، اس کو ایسی محبت دے دوں گا اپنی کہ وہ مخلوق کے مقابلے میں میری محبت کو فوقیت دے گا. تین تحفے ہیں، اور اگر اس کو عملی شکل میں دیکھنا چاہیے تو کربلا سے میدان میں دیکھیں. ذکر کی بہت فضیلت ہے. فقط آج آخری مجلس سے ایک ذکر حلیہ کر دوں، چھٹے امام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم پر رنج و غم کی بوچھار ہو جائے، یہی جملہ ہے مولانا، چھٹے امام کہتے ہیں جب تم پہ رنج و غم کی بوچھار ہو جائے تو تمہیں چاہیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یہ کشائش کی چابی ہے اور بہشت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ذکر خدا کی بہت منزلت ہے. بس اس فرش ادا سے خدا مجھے پابند کر دے، خدا آپ سب کو پابند کر دے، ہمیں امام سے توسل کرنا آ جائے اور ہمیں خدا پر توکل کرنا آ جائے، جیسا حسین ابن علی اور ان کے جانساروں نے کیا جب رخصت آخر کو امام سید سجاد کے خیمے میں آ گئے. بس ایک آخری روایت سنیے کہ مولا کی نظر میں ذکر کی کیا اہمیت ہے. مولا سید سجاد کے خیمے میں آئے، اسرار امامت سپرد کیے، بیٹا بخار میں تپ رہا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے، جو بخار میں ہو تو ہمدردی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے، اس کو پانی پلایا جائے، پانی کی پٹیاں اسے سر سردی ہے جسم طرح کی جائے. حسین ابن علی اتنے غریب ہو گئے تھے کربلا میں کہ جوان بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، حسین کے خیمے میں دو گھونٹ پانی ہے. ہزاروں ہم اپنے بیماروں کی دعا مانگتے ہیں سید سجاد کو، کوئی حسین جی سے پوچھے تو سوتے آخر کو آئے سید سجاد کے خانے میں، دیکھا بیٹا رشی کے عالم میں، اور بیٹے کو اٹھایا کیسے، بازو پکڑ کے بیٹے کا دائنا سورہ الحمد کی تلاوت کرنے لگے. ذکر کی فضیلت سمجھیے، الحمد میں شفا ہے. مانے حسین زخموں سے چور چور ہیں، صبح سے لاشی اٹھا رہے ہیں، پیاسے ہیں، بیٹے بیمار بیٹی کو دیکھا، خدایا ہر وہ ماں جس کا بیٹا بیمار، سید سجاد کے سچے میں مولا شفا دے. مولا بازو پکڑ کے سورہ الحمد کی تلاوت کرنے لگے، اور جب مولا سورہ الحمد کی تلاوت کرتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے ہیں، جب یہ آنسو سید سجاد کے چہرے پہ گرے تو غشتے آنکھوں میں، میرا دل چاہتا ہے میں آنکھوں کو جوڑ کے آقا حسین کی بارگاہ میں کہوں، مولا ابھی تو آپ سلامت ہیں نا، سورہ الحمد پڑھ کے دم کر رہے ہیں، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے. مولا جب آپ نہ رہیں گے نا تو اسی بیمار کے پشت بستر کھینچا جائے گا، اسی بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، اسی بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی. عزاداروں سید سجاد ہوش میں آئے، ایک مرتبہ دیکھا بابا کے چہرے کا پھول لگا ہے، بابا کے لباس کا پھول لگا ہوا ہے. اب جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا، کہا بابا پچھلا بات کہاں گئے، سید سجاد شہید ہو گئے. بابا علی اکبر کہاں ہے، سید سجاد شہید ہو گئے. ایک ایک کا نام لیتے ہیں سید سجاد، اور حسین ابن علی کہتے ہیں شہید ہو گئے. بس ایک مرتبہ کہا میرے مولا حسین نے، سجاد اب میرے اور تیرے سوا مردوں میں کوئی باقی نہ بچا. جب یہ عالم میں غربت آ گئی، ایک مرتبہ سید سجاد جناب زینب کو پکارتے ہیں، پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دیجیے، مجھے ایک عصا لا دیجیے، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا، میں عصا کے سہارے کھڑا ہوں گا اور تلوار سے بابا کے لیے جہاد کروں گا. جب اتنا سنا نا مولا حسین نے جوان بیٹے کو سینے سے لگا دیا، کہا سجاد جہاد تم بھی کرو گے، جہاد میں بھی کروں گا، میرا جہاد نیزوں سے ہوگا، تلواروں سے ہوگا، نیزوں سے، تیروں تبر سے ہوگا، اور جہاد تیرا سجاد، تیرا جہاد ہتھکڑی سے ہوگا، بیڑی سے ہوگا، تازیانوں سے ہوگا، بازاروں دربار کی محفلوں سے ہوگا. امام کو اسرار امامت کو پرد کر کے میرا غریب امام بیبیوں کے خیمے میں آ گیا، اور آگے بیویوں کو سلام کیا، اے زینب کلثوم تم پر میرا سلام آخر ہو، اے لیلا ام رباب تم پر میرا سلام آخر ہو، اب تمہارا مولا رخصت آخر کے لیے آیا ہے. بیویوں نے گریہ شروع کیا، ارے مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ایک
بار الہ میری مصیبت پر ان بیویوں کو صبر عطا کرنا. بیویاں فریاد کرنے لگی، مولا ہم قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا ہمارے درمیان سے گزر جائیے، ہم آپ کی آخری زیارت کر لیں. ارے بیویاں تڑپ رہی ہیں، لاکھوں کے لشکر یزیدی ہے، اب مولا بھی چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ادارو بیویاں قطار بنا کے کھڑی ہیں، اسی لیے جب جلوس میں علاوہ تابوت گزرتے ہیں ہم بھی دونوں طرف کھڑے ہو کے اسی سنت کی پیروی کرتے ہیں. مولا حسین درمیان سے گزر رہے ہیں، خیمے سے برآمد ہوئے. مولا میرا غریب امام یہ چاہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں. ادھر گزرا بھی جب سوار ہونا چاہتے ہیں نا، اب کوئی نہیں جو مولا کو سوار کرائے. مولا نے بڑی مظلومیت سے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا آئینہ آئینہ مسلم ابن سور اور سجا، آئینہ آئینہ حمید ابن مظاہر، آئینہ آئینہ زہر ابن قید، اے میرے جانساروں کہاں ہو؟ جب تم مقتل کی طرف جاتے تھے تمہارا مولا سوار کراتا تھا، آج تمہارا مولا مقتل میں جا رہا ہے، کوئی نہیں جو مجھے سوار کرائے. اتنا سننا تھا گنجے شہیدہ میں لاشیں تڑپنے لگی، مولا موت نے مجبور کر دیا. ارے جب یہ صدا کو زینب کبری نے سنا، بی بی خیمے سے باہر آئی، کہا بھائی بہن سوار کرائے گی، میں رکابوں کو تھاموں گی، حسین گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین نے مظلوم کو سوار کرا دیا. بہن مولا کی سجنا کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہم اس لیے زلجنا کا احترام کرتے ہیں نا کہ حسین سے حق وفا نبھائی ہے زلجنا نے. زلجنا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، امام مظلوم نے دیکھا، کہا ہے زلجنا یہ تیری آخری سواری ہے، تو صبح سے لاشیں پہ لاشیں لا رہا ہے میرے ساتھ، بس یہ تیری آخری سواری ہے. اب مولا چاہتے ہیں کہ زلجنا آگے بڑھے، مگر زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. مولا کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اب تجھے زحمت نہ دوں گا. اب زلجنا نے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے سر کو جھکایا اپنی رکابوں کی طرف، اب جو اپنے پیروں کی طرف جھکایا، حسین مظلوم نے جھک کے دیکھا، دیکھا کہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے پیروں سے اور کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. اگداروں فرش ادا پہ دعا مانگا کرو، خدا کسی بیٹی کو باپ سے عالم غربت میں جدا نہ کرے، جیسے سکینہ اپنے بابا سے جدا ہوئی. اگر جب مولا نے دیکھا سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، مولا گھوڑے سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، کہا سکینہ بابا کو جانے دو، شاید پانی لا سکوں. اب جو یہ کہا ہے نا، آپ سنیں گے سکینہ نے کیا کہا. سکینہ کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے. یہ وہ کہہ رہی ہے جو تین دن سے پیاسی ہے. کہا سکینہ پانی کیوں نہیں چاہیے؟ کہا بابا یہی وعدہ کر کے چچا واپس گئے تھے، میرا چچا واپس نہ آ سکا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا. عزیزانو یہ سکینہ وہ ہے، جب تک سکینہ کو باپ کے سینے کی گرمی نہ ملے سکینہ کو نیند نہیں آتی. اب جب باپ نے سینے سے لگایا نا، شب عاشور کی جاگی ہوئی ہے، چند لمحے کے لیے سکینہ کی آنکھ لگ گئی. ادھر سکینہ سوئی، ایک مرتبہ آپ کھلی اور کہا بابا چاہیے، بابا آپ نہیں روکوں گی. کہا سکینہ ابھی تو روک نہیں ہوئی، اب کہہ رہی ہو جائیے. کہا بابا ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی، دادی فاطمہ زہرا نہ سوائی. کہا سکینہ نہ روک میرے بیٹے کو، اسی دن کے لیے چکیا پیس پیس کر پالا تھا. سکینہ میرے بیٹے کو جانے دے، جائیے بابا نہیں روکوں گی. حسین ابن علی مقتل میں آئے، لشکر عزیز کے سامنے آئے، وہ قوم جفاکار اتنی ملعون تھی اپنی زبان کے نشتر برسانے لگی، مالا کو زبان کے زخم دینے لگی. لشکر عزیز سے آوازیں آئی، حسین اب لڑو گے تم، اب تو تمہارا کوئی نہ بچا. حسین اب تنہا رہ گئے، اب کیسے لڑو گے؟ ارے حیدری جلال کو جوش آ گیا، ایک مرتبہ تلوار نے آنکھ سے نکالی میرے مولا حسین نے، بڑھ کے رجس پڑتے ہوئے حملہ کیا. مولا حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے ظالمو تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. صدا گونجی، سورہ فجر کی آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ جب رب ذوالجلال کی یہ ندا آ گئی، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، حسین اپنے علی نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ اب خدا کا حکم آ گیا، پلٹا میری طرف، ادھر تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، بکھرا ہوا لشکر چمٹا، فاطمہ زہرا کے لال سے قیامت ہو گئی، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ میرا مولا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا ہے، اور نام زمانہ گیارتے ناہیہ میں کہتے ہیں، میرا سلام اپنے جناب حسین پر، کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو جسم زمین سے متصل نہیں ہوا، مولا کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ اے شہزادی فاطمہ زہرا، فرش عزہ پہ آپ ہیں، ارے ایک بیٹے کے حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ تیر لگے، حسین کا جسم تیروں سے ڈھل لی، اے ماں تجھے کس کس کا پرتا دوں؟ عزادارو، حسین ابن علی کا جسم زمین سے متصل نہیں ہو سکا، بس ایک مرتبہ شمر ملعون بڑھا، پشت پہ سوار ہوا، کند خنجر ہاتھ میں ہے، یہ سر کو قلم کرے، ارے ہوا میں ممبر بیان کرتے ہیں کہ حسین کی قربانی کو دیکھنے کے لیے جنات کا لشکر موجود تھا کہ مولا اجازت دے دیں، ملائکہ کا لشکر موجود تھا کہ مولا اجازت دے دیں، انبیاء موجود تھے۔ اب جب شبر سوار ہوا میرے مولا کی پشت پر، جنات یہ کہہ کے پلتے، ہم یہ منظر نہ برداشت کر پائیں گے، ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ جنات پلٹ گئے، ملائکہ نے کہا ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، ملائکہ پلٹ گئے، انبیاء نے کہا ہم نہیں برداشت کر سکتے، انبیاء چلے گئے، عرض کربلا پر ایک ماں تھی جو کہہ رہی تھی میں حسین کی ماں ہوں، میں چھوڑ کے نہ جاؤں گی، سر کٹتا رہا، ماں دیکھتی رہی، بس خود لال حسین ابھی کربلا
حسین کی حفاظت فرمائے، خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے،
بتایا دشمن جو سازش کا جال بن رہے ہیں ان کو اسی جال میں پھنسا دے خاص پروردگار مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما خاص پروردگار جب ہمارا امام صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آ جائیں خدایا ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے فرش ادا کے سبسے میں ہمارا عمل ایسا بنا دے کہ جب ہمارے اعمال کی فائل امام کے پاس جائے امام کی دعا میں ہمارا نام شامل پرواز ہمیں حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت حاصل کر سکیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماذا میں حسین
ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا واہ حسینا کا ہوا شور ہر میں پیدا کہہ کے یہ دوڑ کی نہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا چین بچی کو بحال پریشان کا رکے پوچھا کے کہو باغ کیا مائے لگا جوڑ کے نند سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا کیا خبر تم سے کوئی بار کہ اب ہو کے نہ ہو کوئی جائے کہ ملاقات بھی اب ہو کے نہ ہو دل دھڑکتا ہے میرا خدا اے
السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ولا جدے کا وابی، السلام علیک ولا امی کا واقی، السلام علیک لائمۃ المعصومین من بنے کا المستشدین معک یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا وسیران کربلا و شہداء کربلا و جہاد معصومین، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة فی الدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا یا امام صاحب الاثر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مولایا وابن مولایا، عجل اللہ فخرجت وسعد اللہ مخرجت وظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی 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 عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی الشدة والرخاء، اللهم صل علی محمد و آلہ. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفعاني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران وخذاني فإنكما حافظان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 ادركني 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 السعاد 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 الاجل 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على نعرہ حیدری حیدری نعرہ خوشنود امام زمانہ علیہ السلام.